اعمالکم اعمالکم. اب جب یہ اللہ تعالیٰ کے مطابق جو فیصلے اترتے ہیں وہ انسان کے اعمال کے مطابق اترتے ہیں. اب سوال پیدا ہے یہ کن لوگوں کے اعمال, مسلمانوں کے یا غیر مسلموں کے؟ تو جواب ہے کہ مسلمانوں کے. غیر مسلموں کے اعمال پر اللہ تعالیٰ ہمیں فیصلے کرتے ہی نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ ان کا تو ویسے تھوڑا سا تعلق ہی نہیں ہے. یعنی دنیا میں جب جناب رسول رشید فرماتے اس وقت آپ کے ذریعے سے جو دین پھیلا اور جو مسلم مملکت قائم تھی, ظاہر ہے وہ پورے عالم, پورے عالم کا بہت تھوڑا سا حصہ تھا. کتنا بڑا حصہ تھا؟ اس وقت پوری دنیا ویسے تو تھی ہی تھوڑی سی, مثلاً تیسری دنیا تھی ہی نہیں. اسی دنیا آپ لوگ کیا سمجھتے ہوں گے, اسی دنیا کہتے ہیں امریکہ کو. وہاں کے لوگ ہم کو کہتے ہیں تیسری دنیا, ہم ان کو کہتے ہیں تیسری دنیا. تو تیسری دنیا تھی ہی نہیں, ملک تو ہوگا آبادی نہیں. یورپ کے اکثر ملک جو ہیں وہ بنجر آبادی لوگوں سے, وہ چائنا, ہندوستان, سینٹرل ایشیا اور عرب. تو اس سے آگے اگر عرب آگے چل کر کے پھر مصر. اکثر افریقہ ممالک میں آبادی نہیں تھی, یہ تھا کل دنیا, کل آبادی اتنی تھی. اس وقت حضرت نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عیسائی مملکت قائم ہوئی, وہ مملکت قائم ہوئی تھی 12 لاکھ مربع میل. 12 لاکھ مربع میل کی مملکت تھی جس میں اسلامی حکومت قائم ہوئی. تو اس وقت جتنے مسلمان تھے وہ بھی بالکل صحیح مسلمان تھے, اور مسلمانوں کے علاوہ واقعہ جتنی قومیں تھیں ظاہر ہے وہ غلط راستوں پر تھیں. اس وقت جو فیصلے نافذ ہو رہے تھے وہ کویا مسلمانوں کے اعمال کی مطابق. یہ جو ہیں تمہارے اعمال ہی کے ذریعے سے, تمہارے جیسے اعمالوں کا ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے اترتے ہیں. اس حدیث میں مراد مسلمانوں کے اعمال ہیں, غیر مسلموں کے نہیں. غیر مسلموں کے اعمال کا تو وہ گلہ ہی نہیں ہے. اجنبی انسان آپ کے وفا نہیں کر رہا ہے, اس سے کیا گلہ ہے؟ وہ تو ہے اجنبی. گلہ تو تب ہوگا کہ آپ کا اپنا بیٹا, ہمارا اپنا بیٹا, ہمارا اپنا رشتہ دار ہم سے جفا کرے تو ہے گلہ. تو اللہ کے مہمانوں کو تو غیر مسلم کو گلہ ہی نہیں ہے. کیوں گلہ نہیں؟ وہ تو ہے ہی غیر مسلم, ان کا تو بچوں کو تعلق ہی نہیں ہے. ان کو تو دنیا میں جو کچھ کرنا ہے وہ کہاں ہے؟ ٹھیک, امت نمت جو ہم کریں دنیا میں ہم کو بلا اٹھانا ہے اور آخر تمہیں ان کا تباہ حال ہونے والا ہے, اٹھایا ہی ہے. جن کا مجھ سے تعلق ہے ان کی زندگی الگ الگ گزر رہی ہے, وہ ہے اللہ کے غضب کے نازل ہونے. قرآن کریم پہلی وہ ہے بریل مقدور یاد ہے والا بادی, جن پر خدا کا غضب نازل ہوا وہ ہے یہود, اور والا بادی سے برا دینا سارا تو وہ تو گمراہ ہیں, اور ان پر خدا کا غضب نازل شدہ ہے. یہ نازل شدہ غضب اور گمراہ قومیں ان سے ویسی نہیں ہے, اعمال میں ہیں تو مسلمانوں کے ہی برا ہے. اکثر محدثین کا کہنا تو یہی ہے, لیکن کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ نہیں, یہاں مسلمان اور غیر مسلموں سے بحث ہی نہیں ہے, بلکہ بحث کیا ہے؟ اعمال کی نوعیت کیا ہے؟ اتنا ہی تھا. کچھ برے اعمال وہ ہوتے ہیں جن برے اعمال کا اثر دوسرے انسانوں پر کچھ نہیں پڑتا, اور کچھ برے اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جن برے اعمالوں کا اثر دوسرے انسانوں پہ پڑتا ہے. کچھ برے اعمال وہ ہیں جن انسان جن کا اعمال کا اثر دوسرے انسانوں پر پڑے گا, جیسے ظلم, جیسے قتل, جناکاری, ان کا اثر دوسرے انسانوں پر پڑتا ہے. ایسے اعمال اگر انسانوں کے اندر پائے جائیں, چاہے مسلمانوں میں غیر مسلموں میں, تو خدا کے فیصلے حاصل ہوتے ہیں. اس کی مثال انہوں نے لکھی ہے کہ جیسے بدکاری پائی گئی دنیا میں, جن قوموں کے اندر بدکاری جتنی زیادہ پائی گئی انہیں قوموں پر اسی مقدار میں ایڈز آتا ہے. ایڈز گیا اس کے اندر کا جواب ہے خدا کے فیصلے, اور یہ حضور نے پیشن گوئی فرمائی, عجیب پیشن گوئی. طب کی, میڈیکل کی جتنی کتابیں ہیں, چاہے وہ حکمت کی ہوں, چاہے یہ جدید میڈیکل سائنس کی ہوں, ان میں بیماریوں کی تاریخ بھی لکھی ہوگی. پتا نہیں آج کہاں ہے نا, یہاں تم اس میں تاریخ لکھی ہوگی. ایک شعبہ ہی اس کا ہے بیماریوں کی تاریخ, یہ بیماری کس دور میں کہاں تھی اور یہ ٹریس کب ہوئی ہے. اس میں اکثر وہ لکھتے ہیں کہ بیماریاں تو ہر دور میں رہی ہیں, لیکن وہ دریافت نہیں ہوئی تھی, وہ دریافت نہیں ہوئی تھی, اب ان بیماریوں کی تقسیمیں الگ الگ ہو گئی. گلے میں درد ہو گیا کہ گلے میں درد ہے کیا ہے کوئی پتا نہیں ہے, علاج کیا جو دوائی دریافتی بن گیا تو ٹھیک نہیں, اب آج گلے کی بیماری کی اقسام الگ الگ ہو. لیکن ایڈز کی تاریخ کا کہیں تذکرہ ہی نہیں, نہ میڈیکل سائنس میں کہیں ہے, نہ طبی قدیم میں ہے, نہ طبی جدید میں ہے, کسی میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ملتا ایسی بیماری کا. اب دیکھو, اب حضور نے فرمایا کیا فرمایا کہ جب کسی قوم میں پہنچکاری عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ شانہ ان پر ایسی بیماری مسلط کرے گا جس کا نام بھی لوگوں نے نہیں سنا ہو, جس کا نام بھی لوگوں نے نہیں سنا ہو. سارے ریسرچ پیپر نہیں جاتی ہے تو واقعی تھا ہی نہیں. 1907 سے پہلے کسی کتاب میں تذکرہ ہی نہیں ہے ایڈس کا. بازار سے خود لفظ ایڈ جو ہے وہ لمبا جو والا ہوتا ہے. تو یہ جو اعمال کے نتیجے میں خدا کی طرف سے فیصلے نازل ہوئے, اعمال سے مراد ہے کچھ مخصوص قسم کے اعمال جن کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے. اس کی تعریف ہم کرتے ہیں کبھی قرآن کریم کی آیت سے. آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کچھ تمہارے جرم وہ ہوں گے جن کی سزا یا تو آئے گی, اللہ تعالیٰ دیکھ دیتے ہیں, اور اگر آئے گی تو صرف تمہاری ایک ہی ذات پر آئے گی, ایک کچھ گناہ تو ہوئے. لیکن کچھ جرائم وہ ہوں گے کہ ان کی سزا ایک کو نہیں آئے گی, ساری قوم کو آئے گی, کرنے والے ہوں گے چند, سزا آئے گی سب کو. وَتَّقُوا بچنا کتنا تن ان خرابیوں سے, لا تصیبن الذین ظلمکم خاصتا, جس کا برا انجام صرف ان ظلم کرنے والے افراد تک محدود نہیں ہوگا بلکہ سب اس میں لپیٹنا ہے. اس آیت کے تفسیر میں لکھا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی برائی کہیں پائی جائے جس میں ساری قوم کو اللہ کی طرف سے سزا آئے, اس قوم کے اندر پائے جانے والے نیک انسان جو اس سزا کے مستحق ملے وہ بھی سب ہے. مثلا زلزلہ آئے, اس زلزلے میں یقیناً کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے وہ بھی بےچارے اس میں گئے. جیسے زلزلہ آیا تو جیسے شراب خانے زلزلہ, جس دن زلزلہ آیا تھا جس تعلیم پر زلزلہ آیا تھا اس تعلیم پر مسلمان ملک میں مسلمان ملک کے مسلمانوں کے دفتر کے اندر دن کے 8 اور 9 بجے کے درمیان شراب پی جا رہی ہے, روزے کیا اور روزہ کا روزہ, روزے کی حالت ان کی کیا. تو زلزلہ جب آیا تھا تو ساری بلڈنگ بیٹھ رہی ہے وہاں پاس, جیسے وہ شراب خانہ مسلمانوں کا شراب خانہ جیسے نیچے آیا ویسے مسجد میں گئی. تو ایسے جرائم مراد ہیں, ایسے جرائم مراد ہیں جن جرائم میں, جن جرائم میں سزا ایک فرد کو نہیں لگی وہ ساری قوم کو سزا ہے. انہی میں یہ آتی ہے, یہ جب لوگ اپنی مرضی کے احکام امت پر نافذ کریں گے دین کے نام پر, جب لوگ اپنی مرضی کے احکام, نفس کے احکام نافذ کریں گے امت پر دین کے نام پر, حالانکہ دین ہوگا نہیں کھانا لے کے بجائے, یہ حضور نے فرمایا. جب آتے ہم نے سب تجربہ کیا, ساری قوم نے تجربہ کیا, مقبل مارنا شریعت کا حکم کہیں بھی ٹھیک, نتیجہ دم خانہ جنگی ہو گئی, وہ جو تنظیموں کے لڑائی کی وہ ہوئی, مخبر مارنا شریعت کا حکم کہاں آئے تھے, نہ کہیں قرآن میں نہ کہیں حدیث میں, اس کو پکڑ کر کہا آپ مخبر ہے بہادر. یہ ہے کیونکہ مجھے ذاتی دشمنی ہے, کیسی دشمنی ہے, کچھ بھی ہے, گھریلو اختلافات ہیں, محلوں کے اختلافات ہیں, تنظیمی اختلافات ہیں, سیاسی اختلافات ہیں, اور اس کے نتیجے پر یہ کہا اور یہ کہہ کر کے نام تھا مخبر مارنا شریعت کہیں بھی ایک کہاں ہے بھائی وہ حکم کہیں نہیں. جب وہ حصے میں آ جانا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم تو آپ لڑا دو. آئے بے اللہ کو قدرت اوپر سے بھیجے گا, اور میں کہا ارد رکم کیا زمین کے نیچے سے اوپر سے آئے گا, وہ جو وار ٹینگو میں آیا تھا سیدھے بارہ تک پورا آیا اور بیٹھ گیا, اور میں کہا ارد رکم یا نیچے تم شیا یا تم کو مختلف گروپوں میں کر دے گا, اور وہ گروپ آتا ہے گھر کر کے ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے. اور یل جیسے تم شیا وہ یوزی کو بات رکھوں بات سکا. یہ کچھ اعمال مراد ہیں جن جو اوپر جائیں گے تو اوپر سے اللہ تعالیٰ کام کی طرف سے ویسے ہی کہتے آتے
ہیں.
سب کے لیے لیکن ہاں, لیکن کافروں کی قسمیں ہیں, کافروں کی قسمیں ہیں. قسم نمبر ایک ان کے اعمال بالکل نہیں توڑے جائیں, قسم نمبر ایک ان کے اعمال نہیں توڑے جائیں گے کیونکہ وہاں توڑے جانے کی چیز ہے ہی نہیں. قرآن کریم میں فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا. وزن کرنے کے لیے دو اعمال چاہیے, دو ہیں ہی اور ایک ہی ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, ان کے لیے کوئی تراجو نہیں لگایا جائے. نمبر ایک اسی بات کو دوسرے کا آیت کرنا آ گیا, اس دن انسانوں اور جنات سے نہیں پوچھا جائے گا کیا کیا گناہ کیے. ابھی تو بچے پریشان ہو جائے گا یہ کیا ہے, اب ادھر سے کہہ رہے ہیں حساب ہوگا, آواز تو لے جائیں گے, یا اللہ کا فرمان لا یسأل نہیں پوچھا جائے گا, ہم ان انسانوں سے ولا جان اور جنوں سے ان کے اعمال کیا تھے. یہ ایک خاص قسم ہے, اس خاص قسم میں کفار تو ہیں ہی ہیں, کفار تو ہیں ہی ہیں, لیکن وہ مسلمان بھی ہوں گے کہ جن مسلمانوں کے پاس اعمال صالحہ بالکل نہیں ہوں گے, اعمال صالحہ بالکل نہیں ہوں گے, لیکن ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ وہ کمزور ایمان کو بخشوا نہیں سکے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. قسم نمبر ایک کفار کی. قسم نمبر دو کفار کی کون سی ہے؟ وہ والے کفار کے جن پر ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ کام انہوں نے بہت اچھے کیے ہوں گے. وہ کام جو ہے وہ اخلاقیات کے قبیل ہیں, عبادات کے قبیل سے تو ہو نہیں سکتے وہ, کیونکہ عبادات جو ہے وہ جب ایمانی ہے تو عبادت کیسے معتبر ہے. اب وہ کتنی ہی پوجا پاٹ کریں گے, گرجا گھر میں کریں یا مندر میں کریں, اس کے لیے بنیادی چیز ہے ایمان شرط ہے, توحید شرط ہے. اللہ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے ہی, اسے وہ سجدہ کریں گے یا بت کو کریں گے یا کس کو کریں گے, بس عیسائی جو ہے وہ کیا ان کی پوجا پاٹ کیا ہے؟ وہ ایک بیٹھنا ہے اور شراب اور کچھ روٹی کھانی ہے, شراب اور روٹی کھانی ہے, شراب اتوار کے دن بیٹھیں گے شراب پیئیں گے اور روٹی کھائیں گے, اور ساتھ میں پک کرتے ہیں کہ اس روٹی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون ہے, یہاں بھی ہے, اور وہ کھائیں گے اس کا پھر وہ دعا کریں گے چپ چاپ, یہ چپ چاپ بیٹھیں گے ختم ہو گیا, یہی ہے سنڈے کا پرائے. لیکن ان کی عبادت یہی ہے, اس کے علاوہ ہے ہی ان کے پاس کر, ان کو سمجھ نہیں آتا اور کہ عبادت کریں کیا, ان کے جیسے جو افراد جو ہے وہ پھرتے ہیں, ہم کچھ کریں جی چاہتا ہے, کبھی جیسے کھانے کو جی چاہتا ہے ایسے عبادت کرنے کو بھی جی چاہتا ہے, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں مطلب ہم کو ہمارا مزہ بتاتا ہی نہیں, تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں کوئی عبادت کا سسٹم. اب ظاہر ہے صرف اتنی عبادت ہے, یہ عبادت اللہ کے کیسے قبول ہوگی, اور باقی قوم ہے جو بتوں کا سجدہ کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا. خیر, تو عبادت تو ہوتی نہیں سکتی غیر مسلموں کے, غیر مسلموں کے جو کچھ ہوں گے وہ ان کے ہوں گے معاشرت اور اخلاق, مثلا بلی ثقافت, غریبوں کو کھلایا گیا, پریشان حالوں کی مدد کی گئی, جیسے باقی جو ہیں وہ کسی مصیبت زدہ علاقے میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے بڑی غریبی کے لیے تقسیم کیے گئے وغیرہ, اس طرح کے اعمال جن غیر مسلموں کے ہوں گے ان غیر مسلموں کا حساب ہوگا, مگر اس لیے نہیں کہ جہنم سے ان کو بچایا جائے گا, کیونکہ جہنم سے بچنے کے لیے ایمان شرط ہے, اب اگر ان کی عذابت تخفیف کرنے کا اتنا ہوگا, عذابت تخفیف کرنے کے لیے
چھوٹی سی زیادہ برابر اشارہ ہو رہی ہے, اگر توبہ سے مٹ گیا ہاں
نہیں, توبہ سے گناہ کے معاف ہونے کے دو قسمیں ہیں, ایک قسم تو یہ ہے کہ نام اعمال میں گناہ لکھا ہوا ہے لیکن اس گناہ پر پکڑ نہیں ہو, ایک, اور دوسرے قسم ہے کہ نام اعمال سے گناہ مٹا ہی دیا گیا, دوسری قسم یہ ہے. وہ جو حضور نے اس میں دعا پڑھی تھی شب قدر میں, اللہ نے کہا عفو کریم, یہ عفو کے معنی معاف کرنا ہی نہیں ہے, عفو کے معنی کو مٹا دینا ہے, یاد رہنا نہیں چاہیے, یعنی فائر میں وہ کاغذی وائر اوپر جانا چاہیے, فائر میں رہنا نہیں چاہیے. دو تیسرا درجہ ایک اور ہے مگر وہ بہت اونچا ہے, ہر ایک کو وہ کیا ہے, برے کام جتنے کیے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی نیک کام توبہ کے ساتھ کوئی نیک کام ایسا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نیک کام کی وجہ سے ان کے سارے برائیوں کی جگہ نیچے لکھتے دل اللہ سیاحت حاصل, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے برائیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں دے دیتے ہیں ان کو, وہ اتنا بڑا کوئی کام کریں گے. مثلا یقینی تو نہیں لیکن کچھ حضرات نے لکھی ہے یہ, مثلا وحشی ایک شخص ہے, اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, اور اتنا دردناک واقعہ ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کو میں نے تصور بھی نہیں کر پاتے تھے, سواب جاتے تھے, اور اسی لیے ویسے سے کہا تھا تو میرے سامنے بتایا تھا, جب بھی تو مجھے سامنے آتا تو مجھے چتا یاد آتا ہے, اور اس کی بہت ساری وجہیں ہیں, ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ کہ حضرت نبی علیہ السلام کو بہت سہارا تھا حضرت حمزہ سے, بہت زبردست اتنی قوت محسوس کرتے تھے حضور حضرت حمزہ کی وجہ سے, اور کہ کبھی کبھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت حضرت عمر سے بھی زیادہ تھی, کیونکہ حضرت حمزہ ہی کی وجہ سے حضرت عمر, وہ جب حضرت عمر آئے تھے نا ختم کرنے کے لیے, تو وہاں وہ جو دار ارکم تھا اس میں اندر سے دیکھ رہے تھے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں, وہ دیکھا تو وہ حضرت عمر آ رہے ہیں. اس دن مکہ میں افواہ بھی پھیل گئی تھی, کیا حضرت عمر آ رہا ہے نیچے, وہ پہاڑی پر رہتے تھے, اس پہاڑی سے اس کو نیچے آنا تھا, اور وہ آرام کے ساتھ جا رہے تھے کہ آج میں جا کر مار کے آؤں گا, تو مکر ہے افواہ پھیل گئی تھی, اور افواہ پھیلنے میں کچھ لوگ تو خوشی کی خبر سننے کا انتظار کر رہے تھے, کچھ لوگ غمنا خبر سے پریشان تھے اب کیا ہوگا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس گھر میں گئے, دارہ ارقم کا نام تھا اور دارہ ارقم میں نام تھا, تو سے بار بار لوگ اس کا دیکھ رہے تھے کہیں اس پہاڑی کے سامنے سے اترتے ہوئے حضرت تمہارے, اس نے کہا وہ تو آ رہے تھے. اس وقت حضرت حمزہ نے کہا تھا گھبرانے کی بات نہیں ہے, اگر وہ آ گئے اور ٹھیک طرح سے آیا تو ہم اس سے استقبال کریں گے, اور اگر وہ غلط ارادے سے آیا تو مجھے اپنی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں کی تلوار لے کر اس سے میں گھر دوڑاؤں گا. یہ ایک جملہ انہوں نے بولا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے, کیا نہیں سمجھ پائیں گے, وہ ایک فن ہے, وہ ایک فن ہے, وہ دشمن سے ہتھیار خریدنا لینا اور اسے مارنا, وہ ایک اور ہے, وہ تو سیکھنا پڑتا ہے, اس سے ہتھیار چھیننا اور اس کو مارنا
بہادری کی ایک حد نہیں ہے,
بہادری بھی ہے لیکن بہادری کے ساتھ وہ سیکھنا پڑتا ہے, ہاں وہ سیکھنے کے بغیر نہیں آئے گا. وہ تو تلوار بازی جس زمانے میں سیکھی جاتی سکھائی جاتی تھی, اس زمانے میں تلواروں کے کیا کیا کرنا ہوتا ہے, جیسے فائر کرنا ہے تو فائرنگ کے لیے تو سیکھنا ہے نا نشانہ بازی, اور نشانہ بازی سیکھتے سیکھتے کبھی آدمی اتنا زبردست نشانہ باز بنتا ہے, نشانہ باز بنتا ہے کہ سر کے اوپر چرمی رکھتے ہیں اور گولی مارنی ہے تو ذرا سے نیچے ہوتا ہے سر اڑ جائے گا. اس زمانے میں نشانہ بازوں کا عالم یہ تھا کہ وہ اندھیرے میں آواز اور گولی مارتے تھے اور اسی آدمی کو لگ جاتے, آگرے کے اندر ایک شخص نے فائر کیا دوسرے کو, اس نے کہا چلے تم نے فائر کیا تو لگا ہی نہیں مجھے, یہ اس نے کہا, اس نے کہا میں نے تم کو مارا ہی نہیں, میں صرف یہ دکھانے کے لیے فائر کیا تھا کہ تم کو پتا چل جائے میں ہوں یہاں, اس نے کہا اچھا تم مار نہیں سکتے, اس نے کہا ٹھیک ہے تیار رہو, یہ آواز جہاں سے آئی وہاں سے فائر کیا تو گلے میں آواز پر فائر کر. ہمارے استاد ہیں ہمارے میں ابھی ہمارے سامنے انہیں اڑتے ہوئے پرندے پر فائر کیا کہا بتاؤ کون سے کو گرانا ہے, تو کبھی کبھی نہیں, وہ سارسیں ایک خاص قسم کی تو سارسیں لائن سے چلتی ہیں, تو ایک دوسرے استاد سے کہنا چاہ رہا تیسرے نمبر پر جو ہے تیسرے نمبر پر تو فائر کیا تو تیسرے نمبر والے وہ ابھی زندہ ہے مولانا ارشد صاحب, مولانا ارشد مدنی آج بھی ہیں کتنے ہیں, تو یہ تو خیر رہا ہے. میں وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا, ایسی عظیم شان شکتی ہے, اتنی عظیم شان شکتی ہے, اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کبھی کہتے تھے محمد تم پہلے ہجرت کرو, میں یہ نگرانی رکھوں گا کوئی تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے, بولو مانے آپ پہلے چلیں, اب میں تم کہتا ایسے پہلے کیسے جاؤں گا. بہت عظیم و شان شخصیت تھی حضرت حمزہ, اور شاید حضرت نبی علیہ السلام کو اپنی ساری زندگی میں کسی صحابی کے شہید ہونے پر اتنا غم نہیں ہوا جیسے حضرت حمزہ, اسی کو وحشی نے شہید کیا. بعد میں اسی وحشی کے ہاتھوں سے مسلمان جو جھوٹا نبی تھا وہ مارا گیا, جرم تمہارا بہت بڑا ہے مگر اس کارنامے کی وجہ سے تمہارا وہ جرم نہ صرف یہ معاف کیا جاتا ہے بلکہ اس پر بھی تمہیں اس جگہ اس جرم کی جگہ بھی کچھ نیکیاں لکھی جائیں. چلو وہ خود بھی کہتے تھے, تو لوگ کہتے تھے آتی ہے نا وہ کون عجیب تھا, وہ ایک شخص تھا اس کا نام تھا عبید اللہ, دوسرے کا نام ہے جعفر ابن امیہ, جعفر ابن امیہ اور عبید اللہ ابن ابی, عبید اللہ اور جعفر, جعفر اور عبید اللہ دونوں شام پہنچے, جعفر عبید اللہ سے کہتے ہیں یار میں نے سنا یہاں وہ وحشی ہے, اگر تمہارا جی چاہے گا تو چلو ملاقات کریں گے کل میں جائیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اکثر صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, کئی کہیں ایک آدھ کوئی صحابی بچا ہوا تھا تو انہیں وجہ وحشی بھی تھا, تو جعفر نے عبید اللہ سے کہا میں نے سنا یہاں شام میں کہیں وہ وحشی بھی ہیں, اگر آپ چاہو گے تو ہم ان سے ملاقات کر کے چلیں گے, پر دھوپ بہت زیادہ ہے چلیں گے. باہر کپڑے وہاں لپیٹے, سخت دھوپ تھی دوپہر کے وقت, کپڑے لپیٹے, ایک سے پوچھا کہاں, انہوں نے کہا پلان کا ملے گا چل پڑے گا, تو گئے لپیٹے سے کپڑے اور جا کر کے وہ کہتے ہیں ایک مکان کے باہر کالا آدمی بیٹھا اور اتنا پھولا ہوا جیسے انہوں نے مثال دکھائی ہے جیسے چمڑے کا لوٹا اس میں تیل جب بھریں گے تو تیل بھرنے کے بعد وہ کیسا ہو جائے گا, اور باہر ایسا ہی اس کا چہرہ
چمک رہی تھی تیل
ایسا ہی چہرہ. خیر تو جعفر نے کہا السلام علیکم, وعلیکم السلام, انہیں عبید اللہ نے کہا السلام علیکم, کہا وعلیکم السلام, کہاں سے آئے ہو, کہا جی مدینہ شریف سے, یہاں کب آئے ہو, کہ جی چند دن پہلے, آپ یہاں کیوں آئے, آپ سے ملنے کے لیے, بہت اچھا کیا مطابق. جعفر نے کہا آپ اس کو پہچانتے ہیں عبید اللہ کے بارے میں, چہرہ تو بند ہے, پاؤں کو دیکھا, پاؤں دیکھنے کے بعد کہا
تقریباً 50 سال پہلے ایک عورت تھی, اس کو بچہ پیدا ہوا تھا. اس بچے کو میں دودھ پلانے کے لیے ایک آدمی کے پاس, ایک عورت کے پاس لے گیا تھا. مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے, یہ بخاری میں ہے. یہ حافظہ ہے کیا ہے, دودھ پیتا. یہ عبید اللہ تھا, یہ عدی کا بیٹا ہے. عدی کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا, اس نے وحشی کو کہا اور وحشی اس کی ماں کہتے دودھ نہیں آ رہا, اس کو فلاں عورت کے پاس لے جا کر دودھ چلا کر کھلاؤ. اس نے بچہ اٹھایا یوں اور لے جا کر اس عورت کو دیا, اس نے دودھ چلایا پھر لا کر کے واپس دے دیا. اس نے کہا یہ وہی پاؤں ہے. یہ مثالوں میں بیان کیا جاتا ہے عرب کے لوگوں کا حافظہ کہتا تھا. یہ عبید اللہ خیر یہی وحشی ہے. اس وحشی سے لوگوں نے کہا آپ وہی ہیں نا, حمزہ کو شہید کیا ہے. بالکل میں وہی ہوں, وہی ہوں نا, میں نے مسلمانوں کو مارا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے اس کا موقع نہیں کرنا. کیا ہے یہ کیا تبھی زور سے پڑھنا شروع؟ نہیں ایسا نہیں. عید الفطر کے دن تقبیریں عید الفطر کے دن بھی ہیں, عید الاضحیٰ کے دن بھی ہیں. تقبیریں عید الفطر کے دن بھی ہیں, عید الاضحیٰ کے دن بھی ہیں. عید الفطر کے دن تقبیریں سرم ہیں اور عید الاضحیٰ کے دن جہر ہے. لیکن جہر کے معنی یہ نہیں ہے کہ بہت چیز کی کرتا ہے, بلکہ جہر کے معنی ہے جب راستے میں چلتے جائیں تو پڑھتے جائیں اللہ عید کے دن کا سب سے بہترین کرانا ہی یہی ہے. بلکہ تو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن سب سے بہترین عمل کون سا ہے. تو جواب آتا ہے اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں تو سب سے بہترین عمل لبیک ہے, اور احرام کے بغیر تو سب سے بہترین عمل تبدیل. مطلب یہ جو مزاج شروع ہو گیا ہے نا, کھٹ سے کسی چیز کو شرک کرنا, بس خود ہی فیصلے کرنا شرک کرنے کے, اور اس سے ایسا لگتا ہے جیسے اسلام جو ہے وہ بالکل اتنا موم سا ہے, ذرا سے کچھ ہے غور سے. ایسا نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ صحیح ہے, غلط ہے. یہ کھٹ سے کسی کو شرک کہہ دینا, ذرا سے کچھ ایسا لگتا ہے یہ شرک ہے. ہاں شرک اس میں کبھی کبھی آدمی اپنی کم علمی کم علمی کی وجہ سے حدیثوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے. حدیث میں ہے کیونکہ علم مکمل نہیں ہے, دھوکا کھا گیا. مثلا حدیث میں صاف حدیث میں من حلف بغیر اللہ فقط اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اب ایک آدمی کہتا ہے میری زبان پر ہے کہ میں گوبر سن, اپنی گوبر سن میں سنی جا سکتا کوشی بھر گاؤں گاؤں جائے اس کو چھوڑا گاؤں سن رہا ٹھیک. اور اگر خاص طور پر اگر حل چلانا ہوگا پھر تو ہاتھ رکھ کر کہے گا جم سن سے. اچھا جہاں کچھ لوگ ہیں اس چیز کو, اچھا ماں جو ہے وہ اپنے جوان بیٹے کو کہے گی اس کی قسم, کس کس چیز کی قسم. اچھا کوئی کبھی کہے پانی اور پانی اپنے قسم دی, آپ کی قسم دی. یہ سب تو اللہ کے علاوہ کی قسمیں ہیں, کیا شک ہے. تو کیا یہ سب مشرک ہیں؟ حدیث میں تو ہے یہی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے تو اسے شرک کیا. یہ حدیث کا ترجمہ یہی ہے. یہ کہتا ہے جی میں بار بار اب تک قسمیں کھا چکا ہوں, آئندہ بچنے کی کوشش کروں گا, مجھے میرے بارے میں فیصلہ کیجیے میں کیا ہوں, میں مسلمان ہوں یا مشرک ہوں. تو اب اگر یہ جو حدیثیں پڑھ پڑھ کر کے فیصلے کرنے والوں کا مزاج اگر اس کا کر تو پھر ہم کو کہنا چاہیے مشرک. بہت اچھا, یہ کہہ کے میں مشرک ہوں, میرا نکاح باقی ہے ٹوٹ چکا ہے, میرا جو بچہ پیدا ہوا وہ حلال کا ہے یا حرام کا, آج میں مروں گا تو میں قبرستان میں دفن ہو جاؤں گا یا نہیں. ایک دفعہ ایک سال آئے میرے پاس نہیں شہر کیا لگا آپ ایمان سے جو مشرقی ایمان میں کیا شروع چکا ہوں, کیا بکم کیا خریدے کا مورتی کا مورتی پوجا کرتا ہوں چنا شیر کا میں کیا شیر چھنا یہ ہو کیا بھائی بھائی چھپا رہا ہوں مجھے کیا منسوخ یہ کسی کو کس نے کہا شیر کا میں نے یہ شیر کا میں نے بہت اچھا یہ شرک ہے اس کو تو رہے گا تو تم بعد میں فیصلہ کرنا. پہلے میں دوسری مثال بتاتا ہوں, یہی حدیث میں نے سنائی. میں نے کہا حدیث میں موجود ہے حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تم کہو گے حدیث ضعیف ہے, ضعیف ہے نہیں پختہ ہے, مگر بخاری میں نہیں ہے. یہ میں بخاری کی حدیث سناتا ہوں, بخاری میں حدیث ہے ان میں یسیر اور ریا شرک ہو, ہلکا سا ریا بھی شرک ہے, ہلکا سا ریا بھی شرک ہے. بہت اچھا, ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ سنیے میں لاکھ کوشش کرتا ہوں ریا سے بچنے کے مگر میں بچ نہیں پاتا, اپنی کوشش کے باوجود میں بچ نہیں پاتا ریا سے. کیوں نہیں بچ پاتا؟ ریا کا ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جس مرحلے میں آدمی کوشش کرتا ہے بچنے کی لیکن پھر بھی ریا ہو جاتا ہے.
اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے بہت کوشش کی ریا سے بچنے کی، پھر بھی تمہیں شرک ہو ہی گیا، شرک یہ ریا ہو ہی گیا، اس ریا میں تمہاری پکڑ نہیں کرتا. مثلا ایک آدمی دعا کر رہا ہے، دعا کرتے کرتے اس کو آنکھوں نکل گیا، ٹھیک، اس کا خیال ہو نہیں یہ مجھ سے میں چلنا مجھے دیکھا یا نہیں، ٹھیک، اگر اس نے یوں دیکھا تو اچھا ہے، اس کے بعد پھر دل میں خیال آئے گا یہ سوچے گا ہے اس کو اچھا ہے اس کو دیا، یہ اس کے دل میں خیال آئے کیسی آپ خیال خدا یہ تو ریا ہے، پہلے دفعہ یہ ہو رہا ہے. اور یہ مطلب یہ جب روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے تو اس میں یہ مارا لیا ہے، عام حالات کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ بھی آیا یہ بھی آیا گزر رہا تو ختم. ایک شخص جو ہے وہ تہجد پڑھتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، ٹھیک، ایک دن ہم صاحب والے کا ہم کیا دے دیں سمجھ سکا رات لیتا ہوں بھائی اس کو کہہ رہا تھا اب نہیں کہوں گا اس کو بھائی صرف بتا میں صرف بتا کیسے جماعت سنا دے نہ میں شکر خدا تھا یہ کہ نہ میں شکر خدا یہ انکار بھی کر رہا ہے اور ہاں بھی کہہ رہا ہے. اچھا کبھی کوئی آدمی کیا کہے گا مطلب آ کر پوچھے گا تحجد و قائم کیا، وہ اصل تحجد پوچھنا نہیں ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ میں تحجد پڑھتا ہوں. اب کہہ گئے جی رات کے اتنے بجے، اچھا اگر ان پڑھ پڑھنا آئے پھر کیسا دماغ آتا نہ بہت سوچا ہوں پھر میں بیٹھے گائے یہ ہے. بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ریا کی ایک قسم ایسی ہے، ایک قسم ایسی ہے کہ جو بہت اونچے درجے کے ولیوں کو بھی لاحق ہو جاتی ہے، وہ عوام کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ ریا کا. انہوں نے اس کی مثال لکھی ہے، کیا مثال لکھی ہے کہ ایک ولی سے کہا گیا حضرت فلاں علاقے میں گمراہی پھیل گئی، اس نے وہ کہتا ہے جب میں جوانی میں تھا میں فلاں علاقے میں گیا تھا اس پورے علاقے کو میں نے ٹھیک کر دیا تھا، آج اگر میں جوانی میں ہوتا تو میں اس علاقے میں جاتا اور اس علاقوں میں ٹھیک کرتا. اب وہ زبان سے کہتا ہے شکر میں فلاں علاقے میں گیا تھا وہاں میرے سے یہ کام ہوا تھا. امام غزالی کا یہ بھی ایک قسم کا ریا ہے. اب بہرحال کیا ہوا فلاں تھا یہ ایک آدمی نماز پڑھ، یہ تو ہم سب کو ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے مسجد میں کوئی جلدی اتنے میں مسجد میں دروازے میں ہو گیا تو ہم کو پتا لگ گیا آ گیا کوئی. اب ہم جو تیز نماز پڑھ رہے تھے تیز نہیں پڑھیں گے، اب آہستہ پڑھیں گے، کیونکہ اگر وہ دیکھنے والا دیکھے وہ کہتے یہ کیسی نماز پڑھتا ہے، یہ امام ہے اس چیز کی نماز پڑھتی ہے، اب وہ بالکل آرام والی نماز پڑھے گا. یہ جو اس سے پہلے جو نماز پڑھی تھی جلدی جلدی وہ تھی اللہ کے لیے، اور اب یہ جو میں اچھی والی نماز پڑھ رہا ہوں یہ انسان کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. بیچارے کو سلام پھیرنے بعد وہ کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کروا دو. ایک مرحلے پر تو یہ بھی ہے نہ پڑھنے والے پر معاوضہ جتنا ہوگا اس سے خطرناک معاوضہ اس سے ہوگا جتنے پڑھا، مگر مقصد اس کا تھا کہ انسان ریا اس پر کہتا اس نے کیا ہی نہیں تم نے کیا، مگر میرا کام کیا تم نے انسان کو خوش کرنے کے لیے. یہ ہے صاحب ریا کی صورت حال. اب ایک انسان کہتا ہے مجھے بار بار ریا ہوتا ہے، میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں، کہیں بچ پاتا ہوں کہیں نہیں بچ پاتا ہوں، مجھے بتائیے میں مشرک ہوں حدیثوں کو یہ لکھا کہ میں ریا تیرہ ریا شرک ہوں، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہو جاتا ہے تو کیا میں مشرک ہوں؟ کیا کریں گے کہیے مشرک، اگر آپ کہیں گے مشرک ہیں تو پھر اگر آپ یہ بھی ہے تو ایمان سے خالی چاہیے کہ ابو جہل کا تھا مشرک ہے، اور اگر یہ مشرک ہے تو اس کا نکاح ختم ہو گیا، اس کی اولاد حرام کی اولاد ہے، یہ سوال کر کے بتانا دفن ہوگا یا نہیں، یہ سارے ایک دم سوال کھڑے ہو جائیں گے. یہ سوال کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ نے شرک کے معنی نہیں سمجھا. شرک کی دو قسمیں ہیں اور یہ وہاں بخاری میں کی ہیں، اس کو کہتے ہیں شرک اصغر اور ایک ہے شرک اکبر. شرک اصغر کو شرک کو کہتے ہیں کہ جو حقیقت میں شرک نہیں ہے شکلاً شرک ہے، وہ شرک ایمان کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. اب کہیں گے کیا یہ وہ والا شرک ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج نہیں کرتا، جو خرچ پیسہ کرتا ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے، یہ بھیا صحیح نہیں کہتا.